نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ نوح کا آغاز کریں گے. سورۃ نوح کے بارے میں چند باتیں. پہلی بات ہے کہ سورۃ کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے اور سورۃ کا مضمون بھی حضرت نوح ہے. شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں سورۃ بقرہ سے کہ سورتوں کے نام بعض اوقات صرف ایک نشانی کے طور پہ ہوتے ہیں. جیسے سورۃ بقرہ میں صرف گائے کا واقعہ ایک ڈیڑھ رکوع پہ ہے لیکن اس کا نام بقرہ ہے. اسی طرح کچھ صورتوں میں جو نام ہے اس کا کوئی مضمون سے بظاہر تعلق بھی نہیں, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ہی ان کا مضمون ہے. ان میں سے سورۃ نوح ہے. قرآن پاک میں انبیاء کرام کے نام پر 6 صورتیں ہیں جن میں سے یہ اب آخری صورت ہے. حضرت نوح کی کہانی, وہ کون تھے, کیسے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا. اسی طرح ہم سورۃ یوسف پڑھ چکے, حضرت یوسف کی کہانی تھی پوری. سورۃ محمد پڑھ چکے, سورۃ ہود پڑھ چکے, سورۃ یونس پڑھ چکے اور چھٹی سورت سورۃ ابراہیم پڑھ چکے. تو یہ انبیاء کرام کے ناموں پہ صورتیں ہیں. حضرت نوح کی سٹوری آلموسٹ 9 ٹائم اور ان کا تذکرہ مور دین 60 ٹائم آیا ہے قرآن میں. ان کا اپنا نام نوح نہیں تھا, عبد الشکور تھا. بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, خوف سے. تو بہت رونے والا شخص نوح, وہی لفظ ہے جس کو ہمارے کلچر میں نوحہ کرنا بھی کہتے ہیں نا. وہ نوحہ نہیں ہے جس کو ہمارے ذہن میں سمجھتے ہیں. یہاں نوحے سے مراد رونا ہے, یعنی اللہ کی خشیت سے بہت روتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ آدم کے بعد یہ پہلے نبی تھے, لیکن جو صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں دو نبی آئے تھے, حضرت شیس, شین یا سا, اور حضرت ادریس علیہ السلام. یہ بہت شروع کا دور بنتا ہے. اور ان کے آنے کی یا ان کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی کہ کچھ بزرگ ایسے تھے جن کی وجہ سے لوگ شرک کا شکار ہو گئے. انشاءاللہ آیتوں میں بات آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح کا قصہ یہاں صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے, بلکہ مکہ والوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہو, یہی رویہ حضرت نوح کی قوم نے ان کے ساتھ اختیار کیا تھا. اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا, یعنی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. پوری دنیا میں اگر تھے تو پوری دنیا میں طوفان آ گیا, اور اگر کچھ خاص بستیوں میں تھے تو ان بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس میں اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو گویا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت نوح کی مدد کی تو آپ کی بھی مدد کرے گا. پہلی آیت میں ہی حضرت نوح کے بھیجے جانے کا تذکرہ ہے, جس میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود نہیں آئے, جیسا کہ حضرت نوح کو بھی اللہ نے بھیجا تھا تو ان کو بھی انہوں نے بھیجا. آیت نمبر 2 سے 4 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا. اور آج ہم جب اللہ کی بات لوگوں کو بتانے نکلے تو سب سے پہلے کس موضوع کو چھیڑے, پھر اس کے بعد لمبی مدت تک تبلیغ دعوت کی جو زحمتیں اٹھائیں اس کی روداد ہے. آیت 5 سے 20 میں پڑھتے ہوئے واقعی رونا آ رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم نے تو بھی حق بھی نہیں ادا کیا اور ہم اپنے آپ کو فارغ کرنے کی سوچوں میں پڑے ہوئے. حضرت نوح نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ ان کو اس چیز سے روک لے. پھر کس طرح ان کی کوششیں تھیں اس سے ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے. اور آیت نمبر 21 سے 24 میں حضرت نوح کی آخری گزارش ہے, جس میں پھر اپنے رب کو کہتے ہیں کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں, اس قوم نے بات سننی ہے, ماننی کوئی نہیں, اور بڑے امیر, سردار, پیسے والے لوگ ان کے مکر ہیں. اگر آپ نے ان کو دنیا میں رہنے کا اور موقع دیا تو یہ فساد پھیلائیں گے. اور یہ حضرت نوح کی طرف سے کوئی بے صبری نہیں تھی. صدیوں کی انتہائی صبر آزما قسم کی تبلیغ کے بعد یہ بات کی, اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آئی اس کے اندر آیت 25 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. دعا بھی اس میں آپ کو ملے گی حضرت نوح کی, بالکل عین نزول عذاب کے وقت جو دعا اپنے رب سے مانگی, اور مومنوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو دعائیں کی تھی اس کا بھی تذکرہ. اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس کے اوپر اب غور و فکر کرتے ہوئے اس سے نصیحت لے سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان صورتوں کا آخری پاروں میں آنا, اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان کے ساتھ چیک کریں. کردار ہیں انبیاء کرام سے اللہ کو شدید محبت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی باتوں کو بار بار قرآن میں لا کر ان کا تذکرہ کر کر ہمارے زبانوں سے ان پر سلام پیش کیا جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بات یہ ہے چلیں 950 سال ہی صحیح، 950 ایئرز تک حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی، 1000 سال ان کی عمر تھی. اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ان کو لمبی عمر دیا جانا یہ ایک معجزہ تھا. اس دور میں بھی لوگوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہے. اللہ نے دکھا دیا کہ جب کوئی اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کی طرف لگنے اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں انسان کی باقی نعمتوں میں خیر آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح یہ چیز ان کے ساتھ ہے. اور اس صورت میں ہمیں استغفار کے فائدے بہت خوبصورت طریقے سے ملیں گے کہ کیسے بخشش طلب کروا کر اللہ تعالیٰ نے خیر کے دروازے کھول دیے. اور ہم سب کو بھی اس کی دعوت دی گئی کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگ لیں. آئیے آیتوں کے ساتھ چلتے. جو باتیں ان کے بارے میں اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ آیتوں سے بہت واضح ہیں. آپ کو پڑھتے ہوئے بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ سامنے حضرت نوح کا یہ معاملہ چل رہا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جس کو اپنی زبان میں کہہ لے کہ آنکھوں دیکھا حال لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالات اس طرح کھول کر بھی پیش کیے تاکہ ہر دور کے لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ جب ایک بندہ بے لوس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو پھر وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا کہ میری دعوت سے کتنے لوگ آئے، کتنا فائدہ ہوا، مجھے کتنوں نے اپریشیٹ کیا. خاص طور پہ آپ نے حضرت نوح کے کردار کو دیکھ کر جو بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کیا جذبہ تھا حضرت نوح کے اندر کہ لوگوں کی اتنی باتیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اس میں آئے گا، اس کو سن کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہی جذبے دے دے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر تیرے راستے میں چلتے ہی جائیں. آئیے دیکھتے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. کیوں بھیجا؟ اننذر قومک، تاکہ ڈراؤ اپنی قوم کو. ابھی کیوں کرو؟ اس لیے کہ من قبل یاتیہم عذاب الیم، اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب. پہلی ہی آیت میں مکہ والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہوئے دو اعتراضات کا جواب ہے. مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ پہلی بات کہتے تھے کہ یہ خود سے نبی بن کر آ گیا، اس کو کسی نے نہیں بھیجا. اور اسی کے اندر جو در پردہ باتیں تھیں وہ کیا تھی؟ ان کو بڑا بننے کا شوق ہے، ان کو لوگوں کو اپنی طرف جھکانے کا شوق ہے، اور یہ ہم پہ روب ڈالتے ہیں، اور کل کا بچہ آج ہمارے سامنے بڑا بن کے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا کہہ کر بتا دیا کہ جس ذات نے حضرت نوح کو بھیجا تھا اسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قومیں نبیوں اور آج کے دور میں نبیوں کے بعد دین کے مبلغین کے بارے میں یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نہیں بھیجا، یہ خود ہی بڑے بن کر آگے، تاکہ ایک دفعہ بیچ میں اللہ کو نکالیں اور ان کی بات سن کے عمل کرنے کی جو زد ان پہ پڑتی ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں. حالانکہ جس نے بات ماننی ہوتی ہے وہ اس چیز کی بحث نہیں کرتا کہ کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا. دیکھیے، آپ کے دروازے پہ بیل ہو اور آپ کھولیں اور ایک بڑا خوبصورت گفٹ پیک لے کر ڈی ایچ ایل کمپنی کا ایک نمائندہ کھڑا ہو، آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہے اس میں؟ فوراً اس پیکج کو لے لیں گے، سائن کرنے ہیں تو سائن کر دیں گے اور دیر سینڈ. کیا آپ اس بحث میں ہوں گے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کس کمپنی سے بھیجا، ڈی ایچ ایل سے کیوں بھیجا اور فیڈ ایکس سے کیوں نہیں بھیجا؟ نہیں، یہ تو پھر ایسی بات ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نسخہ بھیجا. کتاب جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے. جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں نا، بس وہ یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے. کسی بندے کو بیچ میں بنا دیا، بس دیٹس اٹ، وہ پھر چونچا نہیں کرتے. لیکن جو انسانوں اور شخصیات میں کھو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کون، کس نام سے، کس ادارے سے، کس سوچ کا، کس مسلک کا. اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھ لیجئے، موٹا موٹا کر کے لکھ لیں. انسانوں میں نہیں کھونا، انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، ان کے گن گانا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کو مس یو کے کارڈ بھیجنا اور دس اینڈ دیٹ کرنا، یہ خود کو ضائع کرنا ہے. اللہ نے جس طرح انبیاء کرام کو اپنے دور میں چنا تھا بات کے لیے، وہ کیریئر تھے، صرف میسنجرز تھے. اصل پیغام اللہ ہی کا تھا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے ہوں صاف صاف خبردار کرنے والا. اور پیغام کے انے عبد اللہ واتقوه واتیونی، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ڈرو اس سے اور بات میری مانو۔ دیکھیں دو جملوں میں دعوت کا لبے لباب پیش کر دیا۔ میری حیثیت کیا ہے؟ نذیر کی، وارنر، ڈرانے والا۔ اچھا یہاں گلیڈ ٹائیڈر نہیں بولا، بشیر نہیں بولا، عموماً بشیر ہوتا ہے، اس لیے کہ جس وقت حضرت نوح بھیجے گئے تھے قوم اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان کو کوئی خوشخبری دی جاتی۔ چند نیک لوگ جو اپنے وقت میں فوت ہو جاتے تھے، آگے ان کا قصہ آئے گا اسی صورت میں، نام کے ساتھ وہاں سنا دوں گی انشاءاللہ، لیکن چند نیک لوگ جو دنیا سے اپنی طبعی زندگی پوری کر کے گئے، یہ انہی کی شخصیات میں کھو گئے اور ان کے بت بنائے اور پھر ان کو پوجنے بھی لگ گئے۔ نبی کو اللہ نے بھیج کے بتا دیا کہ چاہے نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی استاد ہو، اس کی حیثیت بیچ میں بس ایک مڈل مین کی ہوتی ہے۔ چیز لے لو، جیسے آپ کو پیکج ملے، آپ اپنا گفٹ لے کے سائن کر کے اندر آ جائیں، اور اگر آپ اس ڈاکیے یا پوسٹ مین کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائیں تو پھر آپ اس گفٹس کو ہو سکتا ہے اسے ہاتھ دھو دیں۔ جو لوگ اپنی ذات سے جوڑتے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی حق والا استاد اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑے، اس کو بڑا ہی خوشی ہو جب لوگ کہ آپ آتے ہیں تو میں آتی ہوں، آپ نہیں آتے تو میں نہیں آتی، آپ ہوں کلاس میں تو میرا دل لگتا ہے، آپ نہ ہو تو میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ بڑا خطرناک جملہ یہ کہ آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو پھر آپ اگر فوت ہو گئے تو پھر آپ بھی فوت ہو جائیں، پھر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، جو انسانوں کو دیکھ کے آتے ہیں نا، وہ انسانوں کو دیکھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ نہ کسی انسان کے لیے آئیے، نہ کسی انسان کے لیے جائیں، خوش ہوں۔ آپ کو کسی کی بات سمجھ آتی ہے، آپ کو کسی سے فائدہ ہوا، نعمت ہے، تحدیث نعمت بھی اچھی چیز ہے، ایک شکر گزاری بھی اچھی چیز ہے، قدردانی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی ہدایت کو نہ جوڑیں۔ انسانوں سے ڈیٹیچ ہو کر اللہ کی بات سے اٹیچ ہو جائیں۔ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، اس دنیا کے میلے میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ کے ماں باپ تھے، اب کچھ چلے گئے، کچھ ہیں، دادا دادی تھے، آج ہو سکتا ہے 80% کے چلے گئے، پر دادا پر دادی کدھر ہے؟ اس کے بڑے کدھر ہے؟ نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ تو انسانوں میں نہیں کھونا، اس لیے فرما دیا کہ میں کون ہوں؟ نذیر و مبین۔ اور یاد رکھیے، لوگوں کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے وارنرز اچھے نہیں لگتے، بشیر اچھے لگتے ہیں، خوشخبریاں دینے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، گلیڈ ٹائیڈرز، لیکن حق کڑوا ہو جو بھی ہے، لیکن حق کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسپرین ڈسپرین کسی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن بعض دفعہ اپنی ماں ہی بچے کو کھلاتی ہے، کیونکہ علاج کرنا ہے، تو نبیوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جملے کو بھی دیکھیں نا، کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومہ کا، تو آپ کو حضرت نوح کی شخصیت اور ان کے مشن میں لفظ انذار کھلا کھلا دکھے گا۔ کوئی خوشخبری نہیں، ہم نے بھیجا اس لیے کہ یہ بہت کھلے ہو گئے، ان کو ذرا ڈراؤ، اور ساتھ ہی بتا دیے من قبل یاتیہم عذاب علیم۔ اگر یہ نبی کے ڈرانے سے بھی نہیں ڈریں گے تو دنیا میں ہی عذاب ان پر آئے گا۔ اور آج بھی یہی اصول ہے، مکہ والوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ جیسے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، تم تو عربو شکر کرو کہ میں تمہاری قوم کا شخص ہوں، حالانکہ اللہ نے میری نبوت کو تو عرب اور عجم کے لیے بنا دیا۔ یہ پڑھ چکے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی تھے، سچ ہے نا، عالمگیر نبی تھے، یونیورسل میسنجر تھے، اس کے باوجود عربوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے ہم زبان تھے، کلچر سیم تھا، عادات ملتی تھی، ماحول ملتا تھا، یہ پلس پوائنٹ ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے آج دیکھیے کہ قرآن نازل تو عربی میں ہوا تھا، لیکن آج اس کے کتنی زبانوں میں ترجمے ہیں، 20-25 زبانوں میں ہوں گے نا، تو عربی والوں کو ایک پلس پوائنٹ مل گیا، دوسروں کو ٹرانسلیشن سے سمجھنا پڑتا ہے، ان کو عربی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے پاس کسی کو بھیجے جس کا کلچر وہ جانتے ہوں۔ جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہم سب پاکستانی کلچر سے ہیں نا، موسٹ آف دا پیپل، کچھ انڈین سے بھی ہوں گے، تو ہمارا انڈین پاکستانی کلچر بہت حد تک ملتا ہے، تو ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر اس کی جگہ ایون میں انگلش میں بھی بات کروں، اور میرے سامنے عرب سسٹرز ہوں یا انگلش سسٹرز ہوں، اور ہم دونوں انگلش کو سمجھیں، لیکن کلچرلی میں پاکستان سے آئی ہوں، اور میرے سامنے وہ سسٹرز ہوں جو سمجھیں کہ لیٹس سی اگر وہ سعودی عرب یا عرب کے کسی ملک سے ہیں یا ویسٹرن کنٹری میں ان کی پروش ہے، تو مجھے مشکل ہوگا ان سے کمیونیکیشن، میں ان کے مسائل نہیں سمجھوں گی، میں ان کی مجبوریاں نہیں سمجھوں گی، میری مثالوں ہیں ان کو سمجھ نہیں آئیں گی، میرے جوکس پہ وہ بالکل نہیں ہنسیں گے۔ تو اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنی ہی زبان کا استاد مل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کی قدر کرو۔ اور دیکھو میں آیا ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا، لفظ مبین کو بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی جھوٹی جھوٹی باتیں نہیں، چھپا کے نہیں کرتا، کلیئر، لوریاں نہیں ہیں، دلاسے نہیں ہیں، غلط کرو گے کھلم کھلا بتا رہا ہوں اس کا نقصان ہوگا. پیغام کا خلاصہ ان عبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, یہ ہے فرسٹ اسٹیپ. اللہ کی عبادت, خود کو اس کا بندہ سمجھو, ایاک نعبدو کا رنگ اختیار کرو. دعوت یہاں سے شروع کرنی چاہیے. کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیں یا اسلام پر عمل کی دعوت دیں, سب سے پہلے اس کو بندہ بننا سکھائیں. اس میں لکھ لیجئے عبادت اللہ کے نیچے آپ کو اپنا مقام نظر آیا بندگی کا. آگے دیکھیے وتقوہ, اور اس سے ڈرو, یہ ہے اللہ کا مقام. بالکل وہی جملہ اپوزٹ ہے ادھر جو ایاک نعبدو اور ایاک نستعین میں, ساتھ ہی لکھ لیں تو بات سمجھ جانی آسان ہوگی. ایاک نعبدو, ہم تیرے بندے ہیں, اس کا سائملٹینیس ادھر کیا آ گیا, ان عبدوا اللہ, تم اپنی اوقات پہچانو. ادھر کیا تھا, وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد مانگتے. کیوں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں اس کا برابر کا لفظ آ گیا وتقوہ, وہ بہت بڑی ذات ہے, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. انا بطش ربک لشدید, تیسویں پارے میں ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا تم اس کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اس سے. یہاں تک ہے بندہ اور رب, خالق اور مخلوق. اب دیکھیے رسول آ رہا ہے وہ اتی اونی, یہ ہے رسالت. ایک ٹرائی اینگل بنا لیں, حق اللہ کا, اس کے بندے بنو, ڈرو اس سے, لیکن رسول کے اتی اونی. رسول کا کام یا رسول کی حیثیت کے کہ اس کی اطاعت کرو, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ, میرے سامنے سجدے میں جاؤ, رکوع میں جاؤ, میرے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ مجھے غیب کا بھی پتہ ہے, اور یہ کہہ دو کہ میں مختار کل ہوں اور میرے چاہے سے سب کچھ ہوتا. نہیں, بس میرا کام ہے کہ آئی ایم یور رول ماڈل. یہی پیغام نوح سے لے کر محمد رسول اللہ تک تھا, اور آج بھی یہی ہے. امت مسلمہ میں دین کی بات کرنے والے علماء ہوں, سکالرز ہوں یا داعی دین ہوں, ان کو بھی اپنی حیثیت بس یہی رکھنی چاہیے. اور اطاعت کب کریں گے لوگ ان کی؟ جب وہ خود سنت کے مطابق ہوں گے. اگر دین کی بات کرنے والے, دوسروں کو سکھانے والے خود عمل نہیں کریں گے تو بتائیے لوگ کس کی اطاعت کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ موجود تو نہیں ہے نا, تو یہاں ایک اندر کا نقطہ ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کو حت البسا خود کو سنتوں کے مطابق رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دکھے اور لوگ ان کے فٹ سٹیپ پہ چلیں. اور اگر دین کی بات کرنے لے کہہ دیں آج کے دور میں تو نہیں ہو سکتا, آج کل تو مشکل ہے, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کا فلاں ہے, یہ ہے, تو پھر باقی لوگ تو اس سے بہت زیادہ اپولوجیٹک ہو جائیں گے. تین کاموں کی بات کر کے اب بتایا کہ ملے گا کیا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. نمبر ایک, یغفر لکم من ذنوبکم, وہ معاف کر دے گا تمہارے کچھ گناہوں کو. یہ جو من ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کرے, تبعیض, سم آف. سارے گناہ نہیں معاف کرے گا, کچھ کرے گا. کون سے ہیں وہ بعد میں بات کرتے ہیں. یعنی تم یہ کام کر لو تو پچھلی زندگی میں کیا کر کے آئے ہو, اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا. پھر دوسری بات, وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا, یعنی تمہیں مہلت دے گا. پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کی تھی, کمی بیشی تھی, اس کو دور کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے گا, پیچھے کر دے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بات جب مانو گے تو ان اجل اللہ اذا جاء, اور جب اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت آ جاتی ہے, لا یؤخر, تو ہرگز نہیں ٹالی جاتی. لو کنتم تعلمون, کاش تم جانتے ہوتے, کاش تمہیں اس کا پتہ ہوتا. یہاں پہ اب رکیے گا اور دیکھیے گا کہ پہلی بات آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بتا دی گئی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ بنتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, تو اس کے گناہوں کا میٹر جو ہے نا, وہ زیرو پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. تقویٰ کی زندگی ہے ہی کیا, گناہوں کا خوف, نیکیوں کی قدر دانی. ہر وہ چیز اپنی زندگی سے چن کے نکال دیتا ہے انسان جو اللہ کو ناراض کرتی ہے, تو اللہ کیا کرے گا, یغفر لکم, بعض گناہوں کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ من سے کیا مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس عمل کو تم اللہ کے خوف سے چھوڑتے جاؤ گے, اللہ اس اس گناہ کو معاف کر دے گا. آپ دیکھیے یہاں جو لفظ ہے نا, یغفر لکم, لام کی زیر جو ہے نا, یہ معنی کو بدل دیتی ہے. آپ اتنی باریکی میں نہ بھی ابھی جائیں, یغفر کے بعد لی آ رہا ہے صلہ, اسی طرح ان بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یغفر لکم کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر من کے لیے یہاں اگر تبعیض کا ہوتا تو پھر ان آنا تھا. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ کچھ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, کچھ بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ توبہ کرنے اور ان کو میک اپ کرنے کے بعد پورے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ گناہ ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلق, ان کو بھی معاف کرنے سے پہلے اللہ ان بندوں سے رجوع کرتا ہے جن کی حق تلفی کی ہوتی ہے. پیچھے بات ہم کر چکے, سورہ ہود پہ بھی آیتیں آئی تھی, اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے بات تھی. اور مزے کی بات ایک ہے, سورہ ہود میں بھی استغفار کا فلسفہ تھا اور سورہ نوح میں بھی استغفار ہے. سورہ ہود میں اس سورہ نوح کے علاوہ دوسرا مقام جو ہے جس میں ڈیٹیل سے ان کا قصہ ہے وہ سورہ ہود میں, اور اس پوری سورت میں بار بار استغفار کی بات تھی. یہاں بھی یہی ہے. اور قوم کا جرم کیا تھا؟ شرک. کیا پتا چلا کہ شرک جیسا گناہ بھی استغفار سے معاف ہو جاتا ہے, شرط یہ کہ انسان آئندہ اس کام کو نہ کرے. اگر تم نے یہ تین باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دی جائے گی جو اللہ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے. یہ جو اجل مسمہ کی بات ہے نا, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ پھر تمہیں عذابوں سے نہیں مارے گا. طبعی طور پہ جوانی کے بعد بڑھاپا, بڑھاپے کے بعد جیسے نارملی لوگ مرتے ہیں اس طرح تمہیں مارے گا, لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر کوئی نہیں ڈال سکتا. کاش تمہیں اس کا علم ہوتا, لو کنتم تعلمون, کاش تم اس بات کو جانتے. دیکھیے قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کا زبردستی ان کو مارنا ہوتا ہے. کوئی جوان ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی بوڑھے ہیں. یہاں مطلب کیا ہے کہ بچوں کو نہیں ماروں گا, تم پوری زندگی پوری کرو گے پھر ماروں گا. اشارہ یہ کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا جس میں تم مر جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور یہ جو لو کنتم تعلمون, کاش تم جانتے, تمہیں اگر اس کا اندازہ ہوتا, اس میں ایک قسم کی حسرت بھی ہے. کاش علم حاصل کر لیتے, کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ جب اللہ کا پیغام کسی کے اوپر کسی تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس پہ عذاب نہیں آتا اور وہ عمل نہیں کر رہا, تو یہ قسم کی مہلت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مہلتیں دیتا ہے. بہرحال ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت نقطہ ہے گہرا سوچنے کا. یہاں پہ اب آگے بات چلے گی کہ حضرت نوح نے تبلیغ کیسے کی, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آیتیں خود بول بول کے بتا رہی ہیں کہ حضرت نوح کے ساتھ قوم نے کیا کیا. آئیے دیکھتے ہیں. اور جتنا دل میں ان کے لیے محبت محسوس کر سکے, جتنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکے, اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بھی حق میں بہتر ہوگا. فرمایا, قال ربی, کہنے لگے میرے رب, انی دعوت قومی, بے شک میں نے پکارا اپنی قوم کو, لیلم و نہارا, رات اور دن, شب و روز. یہ ہے شکوا. ابھی تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ صبرن جمیل میں شکوا نہیں ہوتا. شکوا نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم تو لگ رہا ہے شکایتیں لگا رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ نہ تو شکوا ہے اور نہ یہ شکایت ہے, بلکہ یہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد رپورٹ دی جا رہی ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے, لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے اللہ سے بات کر کے, اور اپنے لیے عذر جمع کیا جا رہا ہے کہ اللہ اگر اس قوم کو ہدایت نہیں ملی تو اس کی وجہ میں نہیں ہوں, میں نے کوئی کمی نہیں کی, میں نے کوئی وقت نہیں تھے مقرر کیے ہوئے اپنے لیے کہ اس کے بعد جاب ٹائم ختم, اس کے بعد آفس ٹائم ختم. میں نے رات کو بھی پکارا, میں نے دن کو بھی پکارا, صبح شام پکارتا تھا, کیونکہ دین کا کام پارٹ ٹائم کام نہیں ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پارٹ ٹائم پریچر نہیں تھے. آج ایسے بھی لوگ مل جائیں گے حالات اور واقعات کے مطابق, ان کا اپنا حصہ ہے, لیکن وہ اس مقام پہ نہیں جا سکتے جس پہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. ایسے مجھے لگتا ہے جیسے ڈفرینٹ ٹائم زون کی بات کر رہے ہیں, ادھر کی رات ہے تو ادھر کا دن, ادھر کا دن تو ادھر کی رات. اگر آج ہم میں سے ہر بندہ اس تڑپ کو لے لینا اپنے اندر جو امت مسلمہ کے بھاری کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے, تو یقین کریں ہم نہ رات کو سوئیں اور نہ دن کو سوئیں. وہ امام بخاری کی طرح جب آنکھ لگی سو کے پھر اٹھ جائیں, سونے کا ٹائم نہیں ہے. جب لوگ رات دن گناہ کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ دن میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں کہ رات میں؟ رات میں زیادہ ہوتے ہیں نا. تو پھر تبلیغ اور دین کا پیغام راتوں کو نہیں دینا پڑے گا؟ وہ تو راتوں میں گناہ زیادہ کریں اور آپ راتوں کو سو جائیں. اور حضرت نوح کے پاس کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے, کوئی گلوبلی ان کے پاس پیلٹاک اور ویزا کیو کے میڈیمز نہیں تھے کہ چلو ادھر سے بات ختم کی تو ادھر کی, اور فون اور وائبر اور واٹس ایپ نہیں تھے. ایک بندہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جب رات دن پکارتا ہے تو اس کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ریکارڈنگز نہ ہوں, ایک ہی ٹیچر ہے اور اس کو 10 کلاسیں کرنی ہے, تو دن میں کتنی دفعہ بولے گا؟ 10 دفعہ بولے گا. کلاس رات کو ہوگی, اس کو اٹھ کے پڑھانا پڑے گا نا. اور اگر ریکارڈنگ ہے تو وہ ایک دفعہ بول دے, اللہ اس کے نفع کو عام کر دے, تو وہ 10 دفعہ بول سکتے ہیں. حضرت نوح نے وربلی راتوں کو بھی اٹھ کے میسج دیا. हम जरा अपने ऊपर लेके सोचे, बेआराम नहीं होते होंगे? इनकी बेगम और इनकी जो मिसेस थी वो माइंड नहीं करती होंगी, और इनके लोग कहते नहीं होंगे कि क्या बेचैनी है भाई, ये इस वक्त डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो हमको रात को लाइट जलाकर। ये एहसास आ जाए ना बंदे को कि मेरे पास वक्त कम है तो मुझे रातों को भी जागना है। मैंने देखा है बच्चे रातों को ज्यादा वक्त लगा के पढ़ते हैं, माएँ कहती हैं इसका फाइनल है अब ये रात को भी पढ़, ये मेडिकल के आखिरी सालों में पिछले 2 महीने से रातों को भी जाग रहा है। कदर है ना उस इल्म की, उस डिग्री की, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है माशाल्लाह अच्छे कैरियर की सूरत में। आप अपने ऊपर लेके सोचें कि आप लोगों की भलाई का काम करें और आपको उसके लिए रात पूरी कहाँ हम जाग सकते हैं, तौबा करें। एक रात जाग के तो देखें जो अगले दिन हमारी बदमिजाजी होगी, सारा दिन लोगों का जीना दोबर कर देंगे सुना सुना के कि रात को भी नहीं सोई जी, रात मीटिंग हो रही थी जी, रात को क्लास थी जी, रात को ये था, लेकिन उनका हाल। और चलिए जस्ट फॉर टाइम बिंग कर लेता बंदा, कहीं ट्रिप पे तो कर लिया, कोई कोर्स शुरू किया तो कर लिया, कहीं साथी मिल गए तो कर लिया। इनका काम तो रूटीन में 950 साल से चल रहा था। और फिर एक और बात देख के अगली आयत पे जाते हैं कि चलिए ये करना भी आसान है जब खूबसूरत रिपोर्टें आ रही हैं बाद में। कोई कहता है आपने रात को कुछ कहा तो उससे मेरी दुनिया बदल गई, कोई कहता है रात को आपने ये बात कही तो मैंने उसके बाद नमाज शुरू कर दी, कोई कहता है आपने दिन को ये कहा तो सूद छोड़ दिया। अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो बोलने वाले कहते हैं रात दिन बोल लेते हैं, क्या हर्ज है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स सुन लीजिए, फलम यजीद हम दुआ इल्ला फिरारा, बस ना ज्यादा किया उनको मेरे पुकारने ने मगर फिरार में। यानी इतने बदबخت थे कि मैं रात दिन जितना उनको पुकारता था ये उतना मुझसे भागते रहे, यानी नो रिजल्ट, कुछ नहीं फायदा हो रहा, उनको कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितना पुकारता उतना वो दूर होते। और आप देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मिजाज होता है, उनको इज्जत रास नहीं आती, उनको जितनी इज्जत देना वो उतने ही अकड़ते हैं, और जितना बुलाएं वो उतने ही समझते हैं कि शायद हम ही कोई ऐसी शख्सियत है जिनके बगैर कोई काम नहीं हो रहा। हालांकि आप देखिए कि हजरत नूह पूरी कौम को बुला रहे हैं और कौम उनसे दूर भाग रही है। अच्छा अब आप अपने ऊपर ले, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की भी थोड़ी सी रियायत करूं, आप कहेंगे शायद इसीलिए फिर उनसे भागते थे ना कि ये रात दिन जो उनको कहते थे। आ रहा जहन में सवाल कि हर वक्त जो कहते रहते होंगे, तो लिखिए हर वक्त एक ही किस्म के लोगों को नहीं कहते थे, फिर तो वाकई वो भागेंगे। यानी आपके अपने बच्चों को 24 घंटे सुनाती हूँ, सुबह शाम उसको एक ही सबक देती हूँ, फिर तो भागेंगे। हजरत नूह मुख्तलिफ लोगों को सुनाते थे, किसी को सुबह सुनाया तो किसी को रात को, तो किसी को वीकडेज में तो किसी को वीकेंड पे, लेकिन सबके दिल ऐसे लगता है पत्थर के हो गए। वइन्नी कुल्लमा दाउतुहुम, और मैंने जब कभी उनको पुकारा, लितग़फिर लहुम, ताकि तू माफ कर दे उनको। देखिए नोट कीजिएगा, लोगों को दावत क्यों दी, ताकि मुझे सवाब हो, मुझे फायदा हो, को मेरा सदका जारिया बने, नहीं लितग़फिर लहुम, ताकि तू इनको माफ करे। आपने आपको फिर बीच से निकाल दिया कि माफ भी तू नहीं करना, ये भी नहीं कह रहे कि मैं उनको माफ करूं। इससे पता चलता है कि माफी का इख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और अच्छी और खूबसूरत तबलीग है कि दूसरों के गुनाह माफ हो जाए, किसी एक को मेरी इस बात से फायदा हो जाए, मेरे लिए ये भी बहुत है, ये अंदाज है। लेकिन उनको अपना फायदा भी नहीं चाहिए था। जालू साबिया हमफिया जानिम, डाल दी उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में। अब जरा देखिए एक शख्स खड़ा आपको पुकार रहा है, अल्लाह के बंदो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, फर्स्ट स्टेप क्या, कानों में उंगलियां डाली। सूरह बकरा याद आ गई कि जलू ना साबिया हमफिया जानिम, यानी वी डोंट वॉन्ट टू लिसन। खैर पहला स्टेप, हम होते तो इतने में आंसू बहाते हुए चल पड़ते कि मैं नहीं आज के बाद जाऊंगी, इतनी मेरी बेइज्जती की। अपने ऊपर भी लेके सोचे, आप दर्श देने गई घर से बड़े तपाक से तैयारी करके तमाम से, वहां गई दर्श शुरू किया तो जो ऑडियंस थी उन्होंने कानों में उंगलियां दे ली। अगर तो ना परस्त होंगे और खुद परस्त होंगे तो वहां फिर टिक नहीं सकते। मेरी बात नहीं सुनी, ये नहीं सोचता इंसान कि अल्लाह की नहीं सुनी, खुद दूर हो गए इधर से, मुझे लट डाउन किया भाई, जब आने किसी ने नहीं था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी आपको, ये अंदाज। लेकिन नू खड़े हैं, फिर इससे भी भड़ के बस तगशो, और ढांक लिया उन्होंने सिया बहुम अपने कपड़ों से, वह असर रूवस तक बरुस्तिक बारा। पहले क्या किया, कानों में उंगलियां दी, फिर अपने कपड़ों से मुंह को ढांप लिया और अपनी रविश पर अकड़ गए और बड़ा ही तकबर किया। पहले कानों में उंगलियां दी, अब शक्ल तो दिख रही थी ना, तो फिर अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लिया कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और असर्रु इसरार किया, यदि जो करते थे वही करेंगे। फिर बस तकबरु खुद को बड़ा बनाया, इस तकबारा तकबर के साथ अपने ऊपर लेके सोचे।